أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى محمد جل فرج وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود به دیگر محمد و آل محمد. الله صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و احسان ہے، انتہائی کرم ہے، اس نے ہمیں قرآن و عطرت، دین کی محبت نصیب فرمائی ہے، سید الشہداء کی محبت سے نوازا ہے، اور اس دنیا کی تمام تر مادہ پرستی، نفس پرستی کے باوجود ہمیں سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھنا نصیب فرمایا. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرمائے، ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرمائے، ہم سب کو اہل بیت کا علم اور ان کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے، وقت کے امام کی نظر لطف کے حصول کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. پردیار عالم نے اس دنیا کو، چاہے وہ مادی دنیا ہو چاہے وہ معنوی دنیا ہو، اس نے خاص اسباب کے اوپر، عوامل کے اوپر خلق فرمایا ہے. یعنی یہاں جو کام بھی انجام پائے گا اس کا کوئی سبب ہوگا، اس کی کوئی وجہ ہوگی. اور آپ کو اور ہمیں کوئی کام انجام دینا ہوگا تو ہمیں اس طریقے کو ڈھونڈنا پڑے گا جس کے اوپر خدا اند مطال نے اسے خلق کیا. سادہ ترین مثالوں سے لے لیجیے، اگر آپ کو پیاس لگ رہی ہے اور آپ پیاس بجھانا چاہتے ہیں تو آپ کو پانی پینا ہوگا. پانی کے اندر اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے. اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر کوئی عمارت تعمیر کریں تو اس کے اسباب ہوں گے، آپ کو وہ حاصل کرنے ہوں گے. لیکن جتنے اسباب ظاہری طور پر ہوتے ہیں، کچھ اسباب ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور دنیا کی طرف سے بھی عمل میں آ رہے ہوتے ہیں. تو مثال کے طور پر ظاہری طور پر آگ کا کام یہ ہے کہ جلائے، لیکن اگر خدا ارادہ فرمائے تو اسی آگ سے ٹھنڈک کا کام بھی لے سکتا ہے. جیسے کہ اس نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی پڑ جا، تو آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو کچھ وہ اسباب ہوتے ہیں، عوامل ہوتے ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں، دنیا میں عمل ہوتے ہیں، اور کچھ اسباب اور عوامل ہوتے ہیں جو اس مادی دنیا کے پیچھے سے کام کر رہے ہوتے ہیں. لیکن بہرحال ہمیں اس کے اندر رہنا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ کوئی دعا کرتے ہیں، آپ کو اور مجھے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس دعا کا کوئی سبب ہونا چاہیے. اگر ہو سکے تو ایکو کم کر لو تاکہ یہ بار دوبارہ آواز آ رہی ہونا ہو. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. तो जब भी हम कोई दुआ मांगते हैं तो हमें देखना होता है कि इस दुआ को पूरा करने के लिए सबब क्या होगा। अब मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ कीजिए, अभी हमने और आपने दुआ मांगी, वो ये कि खुदा हमें और हमारी नस्लों को अहले बैत के जानसारों में करार फरमाए। तो अब जैसे मैं ये दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे उनके जानसारों में करार दे, यानी उनके नाम पर जान देने वालों में करार दे, तो मुझे ये देखना होता है कि उनके नाम पर जो लोग जान देते हैं वो कैसे होते हैं। वो क्वालिटीज़ मुझे अपने अंदर लानी पड़ेंगी, वरना मैं दुआ तो मांगूं और उस दुआ के लिए काम ना करूं तो फिर वो दुआ मांगना सही नहीं होगा। कि भाई आप दुआ तो मांग रहे हैं लेकिन दुआ के लिए आप मेहनत ही नहीं कर रहे। तो अब मिसाल के तौर पर मैंने दुआ की कि खुदाया मुझे और मेरी नस्लों को उनके जानसारों में करार दे, तो मुझे ये देखना होगा कि ये जो हमारी नस्लें हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो अहले बैत के नाम पर ज़िंदगी गुजारें तो हमें इनको ट्रेन कैसे करना है। तो जब भी हम कोई दुआ मांगते हैं तो उस दुआ के पीछे उस दुआ की एफर्ट्स भी करनी होती हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं ये दुआ मांगता रहूं कि खुदाया मेरे लिए घर बनवा दे, और मैं रोड के ऊपर बैठा रहूं और वहीं पर सुबह से शाम गुजारता रहूं और कहूं खुदाया मैं रोड पर बैठा हूं, दुआ कर रहा हूं तू घर बनवा दे, ऐसा नहीं होगा। आपको उठना पड़ेगा, आप जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, कमाएंगे, जो बनाने वाले हैं उनको जमा करेंगे, तमाम असबाब को जमा करेंगे, खुदा इसमें बरकत देता चला जाएगा और इंशाअल्लाह घर भी बन जाएगा। तो हम और आप जब भी कोई दुआ मांगते हैं तो हमें दुआ के असबाब को ढूंढना पड़ता है, उसके ऊपर मेहनत करनी होती है। ये भी एक और मामला है कि अहले बैत हमें दुआ सिखाते हैं ताकि ये बताएं कि तुम्हारी लाइफ का ऑब्जेक्टिव होना ये चाहिए। तो ये जो दुआ होती है ये सिर्फ दुआ नहीं होती, ये लाइन ऑफ एक्शन भी होता है कि आपको अपनी ज़िंदगी इस लाइन ऑफ एक्शन के ऊपर गुजारनी होगी। मैं इसकी मिसाल अर्ज़ करूँगा, दुरूद भेजेगा मोहम्मद व आले मोहम्मद, मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। फर्ज फरमाइए कि दुआ कुमैल के अंदर आए कि खुदाया मेरी ज़िंदगी को एक विरदन वाहिदा, एक अमल करार दे दे। क्या मतलब एक अमल करार दे दे? यानी मैं जो कुछ करूं वो तेरी खातिर हो, सुबह से लेकर रात तक जो कुछ मैं करूं वो तेरी खातिर हो, विरदन वाहिदा हो जाए। अच्छा, अब ये जो जुमला है कि खुदाया विरद वाहिद करार दे दे, ये सिर्फ दुआ नहीं है, ये लाइन ऑफ एक्शन भी है कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है। या जब वो हमसे कहते हैं कि तुम दुआ करो अल्लाहुम्मा अरज़ुक़नी रिज़्क़ान हलालन तय्यबा, खुदाए तू मुझे हलाल और पाकीज़ा रिस्क नसीब फरमा, तो ये सिर्फ दुआ नहीं होती, ये लाइन ऑफ एक्शन भी होता है कि अब तुम्हें कोशिश ये करनी है कि भाई तुम्हारा रिस्क हलाल भी हो और तुम्हारा रिस्क पाकीज़ा भी हो, तुम्हें कोशिश करनी है इसके लिए। तो इस तरीके से ये दीन हमें सिखाता है। तो कभी हमें दुआ देता है ताकि तुम उसके ऊपर अमल करो। अब फरमाइए कि मसलन हमें क्या क्या दुआएं दी गई हैं, उन दुआओं को ढूंढना शुरू करते हैं। उन दुआओं का एक अंदाज होता है ज़ियारत। ज़ियारत भी दरहकीकत एक दुआ होती है। अगर आप ज़ियारत के अल्फाज पे गौर फरमाएं तो ज़ियारत सिर्फ सलाम नहीं होती, बल्कि ज़ियारत के पीछे भी एक दुआ चल रही होती है। और दुआ का मतलब होता है ये तुम्हारे लिए लाइन ऑफ एक्शन है। अब देखिए ज़ियारत के जुमलात, जो मशहूर मारूफ तरीन जुमलात हैं, जो कल भी मैंने आपकी खिदमत में एक और तरीके से अर्ज़ किए। तो मिसाल के तौर पर ज़ियारत आशूरा के अंदर हम कह रहे हैं सईद शहदा के नाम पर दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद, मोहम्मद वाले। ज़ियारत आशूरा के अंदर मैं और आप कहते हैं कि अल्लाहुम्मा जल महया महया मोहम्मदिन व आली मोहम्मद व ममाती ममात मोहम्मदिन व आली मोहम्मद। ए खुदाया तू मेरी ज़िंदगी वो करार दे दे जो ख़ानदान इस्मत और तहारत की ज़िंदगी थी, जिस तरह वो ज़िंदगी गुजारते थे मुझे ऐसा ज़िंदगी गुजारना नसीब कर दे, और मेरा दुनिया से जाना वो भी वैसा ही हो जैसे उनका दुनिया से जाना था। ये आपने जुमला कहा है। अच्छा, ये जो दुआ है ये दुआ तो है, ये लाइन ऑफ एक्शन भी है। तुम वैसी ज़िंदगी गुजारो जैसे वो ज़िंदगी गुजारते थे। अच्छा भाई, ये कैसे हो सकता है? वो 1400 साल पहले की ज़िंदगी थी। मसलन वो जानवरों पे सवारी करते थे, हम जानवरों पे सवारी नहीं करेंगे, हम तो गाड़ियों में बैठ रहे हैं। वो जिन घरों में रहते थे हम उन घरों में नहीं रहेंगे, वो जिन इलाकों में रहते थे जो खाना खाते थे वो हम नहीं करेंगे। तो ये दुआ क्यों हम मांग रहे हैं अल्लाहुम्मा जल महया या महया मोहम्मद इन अली मोहम्मद? تو ہمیں جواب ملے گا کہ اس کا تعلق نہ زبان سے ہے، نہ لباس سے ہے، نہ کھانے پینے سے ہے، نہ سواری سے ہے، نہ گھر سے ہے۔ تو پھر یہ کون سی زندگی ہے، یہ کون سی موت ہے؟ اللہم اجعل محیایا محیا محمد و آل محمد، ان کی جیسی زندگی قرار دے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہم دعا مانگ رہے ہیں خدایا ان کی جیسی زندگی قرار دے۔ اب ہم نے نہ وہ لباس پہنا ہوا ہے، نہ وہ زبان بولتے ہیں، نہ وہ کھانا کھاتے ہیں، نہ ان جگہوں پہ رہتے ہیں، نہ ان سواریوں پہ بیٹھتے ہیں، تو پھر یہ کون سی زندگی ہے؟ تو ہم کہیں گے ہاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن آبجیکٹیوز کے لیے انہوں نے زندگی گزاری تھی، میں بھی انہیں آبجیکٹیوز پہ چلوں، جن ویلیوز پہ انہوں نے زندگی گزاری تھی میں بھی ان ویلیوز پہ کام کروں، جو ان کے لائف کے پرنسپل تھے میری لائف کے بھی وہی اصول ہونے چاہیے، یہ ہوگا ان کی زندگی۔ ورنہ دیکھیں نا، ممکن نہیں ہے۔ وہ عربی بول رہے تھے، میں کہاں عربی بول رہا ہوں؟ وہ جو لباس پہنتے تھے میں نہیں پہنتا، وہ جہاں رہتے تھے میں نہیں رہتا، جو کھاتے پیتے تھے وہ میں نہیں کر رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے ویسا۔ تو ہم کہیں گے نہیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام کوئی علاقائی دین تھوڑی ہے، ریجنل آئیڈیالوجی تھوڑی ہے۔ اگر ریجنل آئیڈیالوجی ہوتی تو پھر ہم اس آئیڈیالوجی میں سے وہی چیزیں پک کرتے، سارے مسلمانوں سے کہتے تم یہ کرو۔ نہیں، یہ ریجنل نہیں ہے، یہ تو گلوبل آئیڈیالوجی ہے، یونیورسل آئیڈیالوجی ہے، یہ 1400 سال کے بعد بھی ویلڈ ہے۔ تو کیسے ویلڈ ہے؟ ان کی زندگی کیسے گزاریں گے؟ میں نے عرض کیا، آبجیکٹیوز وہ ہونے چاہیے، ویلیوز وہ ہونی چاہیے، پرنسپلز وہ ہونے چاہیے۔ اب میں تین چیزوں کو عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، کہ اگر میں چاہتا ہوں ان کی جیسی زندگی گزاروں تو مجھے تین چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کے بعد میں کل جو میں نے موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اس کے اوپر بھی اسی سے لنک کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، محمد و آل محمد۔ پہلی چیز، مثال کے طور پر، جو میں چاہتا ہوں کہ ان کی طرح زندگی گزاروں تو پہلی چیز کیا ہونی چاہیے؟ میں کیا پسند کرتا ہوں اور میں کیا پسند نہیں کرتا، اس کو ہم کہتے ہیں ویلیوز۔ آپ جو پسند کرتے ہیں اور آپ جو پسند نہیں کرتے وہ ان کی فکر کے مطابق ہونا چاہیے، تو پھر ہم کہتے ہیں بھائی ان کی طرح زندگی گزارنا کی کوشش کی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ جو فیصلے کرتے تھے آپ بھی کوشش کریں ویسے ہی فیصلے کریں۔ ایک خاص حالت میں وہ ایک خاص طرح سے فیصلے کرتے تھے، مثلا کسی دشمن نے ان کے ساتھ کچھ کیا وہ ایک خاص کام کرتے تھے، کسی دوست کے ساتھ ان کا کوئی بیہیویئر تھا وہ بھی ایک خاص طریقے کا تھا۔ آپ کوشش کریں آپ کا اور میرا بیہیویئر بھی وہی ہو۔ تو ان کی پسند ناپسند، ان کے فیصلے، اور تیسری چیز آئے گی آبجیکٹیوز آف لائف، ان کی زندگی کا ایک مقصد تھا، ہم بھی اسی مقصد پہ چلیں۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں یہ تین چیزیں جو میں نے سمرائز کرنے کی کوشش کی ہے، اگر یہ تین چیزیں وہی ہیں جو ان کی تھیں، تو پھر ہماری زندگی ویسی ہے جیسی ان کی تھی، چاہے ہمارا ڈریس ڈیفرنٹ ہو، چاہے ہماری لینگویج ڈیفرنٹ ہو، کچھ بھی ہو، ریجن بھی ڈیفرنٹ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن ہماری پسند ناپسند، ہماری ویلیوز، ہمارے ڈیسیشنز اور ہمارے آبجیکٹیوز آف لائف، اگر یہ تین چیزیں ان کے مطابق ہیں تو ہماری لائف وہی ہے پھر، اور اسی سے ہماری موت بھی، کہ وہ کہاں پہ جان دیتے تھے ہم بھی وہیں پہ جان دیں، جیسی وہ زندگی گزارتے تھے، جس طرح وہ دنیا سے جاتے تھے، اس کو اگر ہم نے نزدیک کر لیا تو باقی چیزیں مسئلہ نہیں ہیں، باقی چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علیہ محمد۔ اب یہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں ڈیولپ کرنا ہوتا ہے، کہ بھئی ہمارا جو کلچر ہو، ہماری جو ویلیوز ہوں، وہ ان کی ویلیوز کے نزدیک کیسے آئیں گے۔ ہم نے جو زندگی میں ڈیسیشنز لیے ہیں، اب میں نے کئی دفعہ یہ عرض کیا ہوتا ہے، میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ بھئی ایک آدمی نے کہا کہ میں 1400 سال کے بعد حسینی بننا چاہتا ہوں، تو کسی نے پوچھا، نیا مسلمان ہوا تھا وہ بندہ خدا، کسی نے اس سے پوچھا کہ بھئی تم 1400 سال کے بعد حسینی کیسے بنو گے؟ اس نے کہا میں ایک سادہ سا کام کر رہا ہوں، وہ یہ کہ مجھے جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے میں اپنے ذہن سے ایک سوال کرتا ہوں کہ ان سرکمسٹانسز میں امام حسین ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے۔ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کہ بھئی اگر یہ جو سرکمسٹانسز میرے ہیں، یہ جو حالات میرے ہیں، اگر ان میں امام ہوتے تو وہ کیا کرتے۔ تو میرا ذہن جو کہتا ہے کہ امام ایسے کرتے میں بھی وہی کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ میرا پات وہی پات ہوگا جس میں امام چل رہے تھے. تو اعزان محترم، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ جو ہم لوگوں کے سامنے نعرے ہیں، یہ جو ہم جملات کہتے ہیں، مثلا ہم حسینی ہیں، اور یہ اشعار میں تو کہنا بہت ہی آسان ہوتا ہے نا، ہم حسینی ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے. لیکن کوئی اپنے آپ سے پوچھے کہ بھائی حسینی بنتے کیسے ہیں؟ پھر حسین کا تو ایک خاص رزلٹ ہے، سید الشہداء نے ایک خاص نتیجہ دیا ہے. اگر ہم حسینی ہیں اور ہمیں حسینی بننا ہے تو وہ نتیجہ مل جائے گا جو سید الشہداء نے دیا تھا. لیکن یہ کوشچن ہمارے لیے سامنے رہے گا کہ بھائی حسینی بنتے کیسے ہیں؟ اور میں نے ابھی آپ کی خدمت میں سمرائز کر کے کہا کہ بھائی اگر کسی کو سید الشہداء کے راستے پہ چلنا ہو، حسینی بننا ہو، تو وہ سبسٹینس سے ہوتا ہے، کانٹینٹ سے ہوتا ہے، صرف نام رکھنے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو یہ دو تین چیزیں رکھنی پڑیں گی، ان کو اوپر غور کرنا پڑے گا. ہماری کلچر وہ کلچر ہو جو سید الشہداء کی سی تھی، ہمارے فیصلے وہ فیصلے ہوں جو امام کی طرح تھے، اور ہماری زندگی کے جو آبجیکٹیوز ہوں وہ ہوں جو امام کی طرح تھے. اگر ہم اس طرح سے چلتے ہیں تو پھر ہم سید الشہداء کے راستے پر چلنے والا کہلائیں گے. اب کل ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے تھے، ان عرائض کو بالکل سمری میں دہراتے ہوئے اس میں اگلے مرحلے میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد و عجل فرجہم. جو کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سید الشہداء نے ہمیں ایک پیغام کے لیے دعوت دی ہے. ہمارے پاس گویا ایک انویٹیشن آئی ہے کہ سید الشہداء نے فرمایا کون ہے جو میری نصرت کرے گا؟ حل من ناصر ینصرنا. نصرت کا ایک مطالبہ ہم سے کیا گیا ہے کہ مدد کرو. پہلے دن سے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو میرے جیسے ہوں گے، مثلی لا یبایعو مثلہ، میرا جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. تو کچھ لوگ ہوں گے جو میرے جیسے ہوں گے. اور کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض ہوا کہ دیکھیے بھائی، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جو سید الشہداء اور یزید کا مقابلہ تھا وہ ختم ہو گیا، نہیں، مقابلہ ابھی بھی چل رہا ہے. تو جو ہمارے پاس ٹاسک ہوگا وہ یہ کہ ہمیں حسینی بننا ہے. اب ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ وہ کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں جس سے ایک آدمی حسینی بنتا ہے، کیسے حسینی بنتا ہے. اور صرف یہ نہیں بلکہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو لشکر میں یزیدی بن گئے تھے لوگ، وہ کیسے بن گئے تھے، کوئی یزیدی کیسے بن جاتا ہے. تو ہمارا جو مین ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ لوگ حسینی کیسے بنتے ہیں، لوگ یزیدی کیسے بنتے ہیں، اور یہ ہم کیوں کریں. یہ ہم اس لیے کریں کہ بھائی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ تم حسینی بنو، اور یہ ہماری زندگی کا آبجیکٹیو ہے کہ ہمیں حسینی بننا ہے. اب آج جو ہے وہ بہت ہی سمرائز کرتے ہوئے تین چیزیں آپ سے کہی گئیں، بھائی ویلیوز، آپ کے میرے ڈیسیشنز، اور ہمارے آپ کے آبجیکٹیوز آف لائف. اگر یہ اس طرح کے ہیں تو پھر ہم حسینی نظر آئیں گے. اب اس کو میں تھوڑا سا اور الیبوریٹ کرنے کی کوشش کروں گا، اس کو آپ کی خدمت میں اور بیان کروں گا، اور تھوڑا سا ہم بیک گراؤنڈ کو چیک کرنے کی کوشش کریں گے ایک اور کوشچن کے ذریعے سے. پہلے کوشچن سے اس کے بیک گراؤنڈ کو چیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہمارے پاس ظاہر ہے کہ ملا کر پانچ دن ہیں، ایک دن گزر چکا ہے اور دوسرے دن میں سے کچھ وقت گزر چکا ہے، تو اب جو باقی تین دن اور کچھ منٹس آج کے، ان کو ملا کر تین سیشن آگے، اور جو آج کا ہے اس کو ہم ملا کر اس موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اذان محترم، جو سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ یہ جو سوسائٹی میں جس میں سید الشہداء شہید ہوئے اور لوگوں نے ریئیکٹ نہیں کیا، نہ صرف یہ کہ ساتھ نہیں دیا بلکہ ریئیکشن بھی نہیں دیا، جس طرح کا ریئیکشن ملنا چاہیے تھا وہ ریئیکشن نہیں ملا. ہمیں اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہوتا ہے کہ یہ جو پوری سوسائٹی اس طرح کی ہو گئی تھی، اس میں پرابلم کیا تھی، کیوں ایسا ہوا؟ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کیوں ایسا ہوا، یہ سوسائٹی جو بالکل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ ڈیڈ سوسائٹی ہو گئی تھی، वो रिएक्ट नहीं कर रही है। इमाम हुसैन उसको बुला रहे हैं नुसरत के लिए, वो आ नहीं रही है। जब नुसरत का वादा करती है तो वादे को पूरा नहीं करती है। उसके बाद इमाम शहीद हो जाते हैं तो वो रिएक्शन नहीं दिखाती है। ये जो सोसाइटी की हालत है, ये हालत क्यों आई है, क्यों ऐसा हुआ? जबकि हम सब जानते हैं, वो जो हम और आप दोहराते हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, कि ये वो सोसाइटी नहीं थी जो रसूल अल्लाह को ना जानती हो, सैयदुश्शुहदा को ना जानती हो। नहीं, जानते बूझते थे। शायद ऐसा था, बल्कि यकीनन ऐसा था कि सब के सब इमाम को इमामत इमाम मासूम नहीं मानते थे। ये तो हमें मालूम है कि इमाम कहते थे इमाम मासूम नहीं मानते थे। इमाम क्यों कहते थे? क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, अल हसन वल हुसैन इमामान कामा औ कऊदा। ये हदीस सुनने वाले सैकड़ों लोग उस वक्त भी जिंदा थे। इस हदीस को बयान करने वाले सैकड़ों लोग उस वक्त भी जिंदा थे जिन्होंने रसूल अल्लाह से ये जुमले सुने थे। तो इमाम तो कहते थे लेकिन इमाम मासूम नहीं मानते थे। बहुत सारे लोग थे जो इमाम मासूम नहीं मानते थे। चलो इमाम मासूम नहीं मानते थे, कम से कम अल्लाह के रसूल के इस कौल के मुताबिक इमाम तो कहते थे, साथ क्यों नहीं दिया? तो अब हमें इसमें कुछ रूट्स ढूंढने पड़ेंगे कि भाई कोई तो रूट्स होंगे यहाँ पे जिसकी वजह से ये सब यजीदी बनते चले जा रहे थे। अब यजीदी जो था वो जनरलाइज्ड टर्म हो गई, एक तरफ हुसैनी एक तरफ यजीदी। हुसैनी वो है जो या इमाम हुसैन के लश्कर में है या इमाम हुसैन के साथ जहन से है, और यजीदी वो है जो या तो यजीद के लश्कर में है या अपनी फिक्र में यजीद के साथ है। और कल मैंने आपकी खदमत में अर्ज़ किया था, फरसदक ने बहुत अच्छा कहा। फरसदक ने कहा कि इमाम ये जो कूफी हैं, इनके दिल तो आपके साथ हैं लेकिन इनकी शमशीरें आपके खिलाफ हैं। इस जुमले में एक और बहुत खूबसूरती है। इसका मतलब है सिर्फ दिलों का इमाम के साथ होना हुसैनी नहीं बनाता। ये बहुत अजीब मामला है। ये जो कूफी थे इनके दिल इमाम के साथ थे, फरसदक ने कहा। अच्छा, इमाम ने भी ये नहीं कहा कि मसलन फरसदक तुम्हारा बयान सही नहीं है, तुम्हारी स्टडी सही नहीं है, तुमने सोसाइटी को सही नहीं समझा। नहीं, इमाम ने कहा सही, दिल तो आपके साथ हैं लेकिन शमशीरें आपके खिलाफ हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सिर्फ दिलों का इमाम हुसैन के साथ होना हुसैनी नहीं बनाता। हुसैनी बनने के लिए अमल में जाहिर होना जरूरी है, दिलों में होना काफी नहीं है। क्यों? ये जो दिलों में था और अमल में नहीं था, इसी से तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने फायदा उठाया। लोग नहीं सामने आए, उसने सैयदुश्शुहदा को शहीद कर दिया, लोग दिलों में लिए बैठे रहे। और ये जो दिलों में लिए बैठे थे वो इतना अच्छा अपनी दानिश में लिए बैठे थे कि 13 मुहर्रम को कूफा खूब रोया इमाम के गम में। बीवी जब तशरीफ लाई तो उनके सामने खूब रोए कूफी, और खूब रोकर कहा कि बीबी अब आप कदम बढ़ाएं, हम आपका साथ देंगे। और बीबी ने फरमाया, या अहलल गदर, ए मुनाफिक लोगों, तुम लोग अब कह रहे हो? 3 दिन पहले कहां थे जब मेरा भाई शहीद हो रहा था? तो दिलों का साथ होना, जबानी कलामी दावे करना, ये हुसैनी बनने के लिए काफी नहीं है। हुसैनी बनने के लिए कुछ प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। तो हमें और आपको ये देखना होता है, इज़्ज़ाने मोहतरम, देखिए अभी सूरत हाल और पेचीदा हो गई, कॉम्प्लिकेटेड हो गई। वो ये कि सोसाइटी के दिल में भी इमाम हुसैन है, जबान पे भी इमाम हुसैन है, जज्बात में भी इमाम हुसैन है, फिर भी हुसैनी नहीं है, अमल में आए। अच्छा, अब देखिए फिर एक और सवाल करना पड़ेगा, जब दिल में भी इमाम है, जबान पे भी इमाम है और इमोशंस और सेंटिमेंट्स में भी इमाम है, तो प्रैक्टिस में रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हुआ? प्रैक्टिस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए ना भाई। मसलन फर्ज कर लीजिए आशूर का दिन, आप और मैं आशूर के दिन, हमारे दिल में इमाम, हमारी जबान पे इमाम, हमारे जज्बात में इमाम, तो प्रैक्टिस में रिफ्लेक्ट होता है। वो क्या रिफ्लेक्ट होता है? आप घर से निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, किसी जुलूस में जाते हैं, किसी मजलिस में जाते हैं, किसी मौके पे पहुंचने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिस में कुछ रिफ्लेक्शन आती है। और अगर वो प्रैक्टिस में रिफ्लेक्शन ना आए तो सामने वाले को मैं क्या बोलूंगा? कहूंगा ठीक है भाई, तुम्हारे दिल में इमाम है, तुम्हारी जबान पे इमाम है, तुम्हारे इमोशंस में इमाम है, लेकिन कुछ करो भी तो सही आखिर। तो अज़ान मुहतरम, ये और कॉम्प्लिकेशन आ गया कि ये कौन सी कंडीशन होती है जिस कंडीशन में دل پہ، زبان پہ، جذبات پہ، سب میں امام ہوتا ہے لیکن عمل میں ریفلیکٹ نہیں ہوتا. یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ اس کو ہمیں اور آپ کو اچھی طرح اسٹڈی کرنا چاہیے. اور یہاں سے ہم پہلے نقطے کی طرف پہنچنا چاہ رہے ہیں جس سے حسینی حسینی بنتے ہیں اور نعوذ باللہ تعالی لشکر یزید کے لوگ بھی تشکیل پانا شروع ہو جاتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد عجل فرجہم. ایک بار پھر مل کے درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. اذان محترم، یہاں پر ایک عجیب صورتحال ہمارے پاس آتی ہے. جیسے کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ کہ ایک قوم ہے، امام کو مانتی ہے، کہتی ہے، جذبات بھی دکھاتی ہے، سب کچھ کر رہی ہے، لیکن جب کام کا وقت آتا ہے تو وہ کام نہیں کرتے جو ان کو کرنے چاہیے تھے. اچھا، اب ایک اور عجیب بات ہے. صرف 50 سال پہلے اس قوم نے وہ سب کیا تھا جو اسے کرنا چاہیے تھا. یہی قوم تھی 50 سال پہلے. اس قوم نے وہ سب کیا تھا جو اس کو کرنا چاہیے تھا. 50 سال پہلے کا مطلب کیا ہے؟ جب اللہ کے رسول ہجرت کر کے مدینہ آئے، وہ تشریف لائے، تو ان کے سامنے بہت تھوڑے سے لوگ تھے. ان تھوڑے سے لوگوں سے اللہ کے رسول نے ایک سوسائٹی تشکیل کی، اسٹیبلش ہوئی. اس سوسائٹی نے صرف زبان سے نبی کا ساتھ نہیں دیا، صرف دل سے نہیں دیا، صرف جذبات سے نہیں دیا، نہیں، عمل بھی کیا. حملے ہوئے تو رسول اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، قربانیاں بھی دیں، جان بھی دی، مال بھی دیا، سب کچھ دیا، اور رسول خدا کا ساتھ دیا. صرف 50 سال پہلے تک یہ قوم یہ سارے کام کر رہی تھی. اب کیا مجھے اور آپ کو یہ عجیب سا نہیں لگ رہا کہ بھئی 50 سال پہلے تک یہ قوم سب کچھ کر رہی تھی؟ 50 سال میں ہوا کیا ہے اس کے ساتھ؟ اچھا، اگر آپ یہ کہیں نا کہ بھئی پہلے جو مارکا تھا وہ آسان تھا، تو بھئی بدر کوئی آسان مارکا تھا کیا؟ نہیں، بدر بہت مشکل کام تھا. اب ایک تعجب کی بات ہے کہ جس قوم میں 60 سال پہلے 313 آ گئے تھے، 60 سال بعد تو 300 بھی نہیں آئے. 60 سال پہلے اس میں 313 آ گئے تھے، اور احد کا جب میدان ہوا تو پھر وہ 1000 ہو گئے تھے، اور خندق کا میدان ہوا تو 1000 سے بھی تعداد چلی گئی تھی، اور فتح مکہ ہوا تو یہ تعداد 1,00,000 سے اوپر چلی گئی تھی. یہ واپس کیسے گئے سب کے سب؟ یہ سب اللہ کے رسول کے ساتھ چلتے ہوئے امتحان دے رہے تھے، اور ان امتحانوں میں کامیابی ہو رہی تھی، لوگ ساتھ دے رہے تھے، لیکن 50 سال کے اندر پتا نہیں کیا ہوا جو میں عرض کروں گا. اب لوگ ایک دم سے عجیب ہو گئے. اسی رسول کا نواسا انہی تمام نشانیوں کے ساتھ، انہی تمام نعروں کے ساتھ، انہی تمام آئیڈیالوجیز کے ساتھ میدان میں آیا، کسی نے ساتھ نہیں دیا، اور پروپورشنلی تقریباً نل ہو گیا معاملہ. کہاں تو خطبت الوداع کے موقع پر 1,24,000 کے قریب لوگ تھے، اور کہاں 360-370 لوگ، 72 لوگ. تو یہ ایک عجیب سوال ہے ہمارے سامنے. اب اس میں مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ بھئی اس میں ایک اور عجیب عنصر بھی ہے. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا پورا، اب تو قرآن بھی پورا آ گیا تھا. جب جنگ بدر ہوئی تھی تو اللہ کے رسول مدینے میں اجنبی تھے، سال بھر ہوا تھا آئے ہوئے، اب تو رسول خدا 11 سال زندگی گزار چکے تھے. اگر کوئی ٹیسٹ کرنے کی بات کرے تو اہل بیت کے کیریکٹر کو دیکھتے ہوئے لوگوں کو 60 سال ہو گئے تھے. کیا 60 سال کا کیریکٹر کافی نہیں تھا کہ وہ ریئیکشن دکھاتے؟ تو عزیزوں دیکھیے، اب بالکل وہ جو جملہ ہم سب لوگ کہتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی عبادتیں بھی ہو رہی تھیں، قرآن کریم بھی موجود تھا، اور لوگ ظاہری طور پر سب کے سب دین کے چاہنے والے تھے، اسی نبی کا نام بھی لے رہے تھے، اور 60 سال گزر گئے تھے ان کی پہلے والی قربانیوں کو. یہ اب مصیبت کیا ہے ان کے ساتھ؟ ہوا کیا ہے؟ تو عزیزو ہمیں اس معاملے میں کافی ڈیٹیل میں جانا پڑتا ہے، پھر کافی گہرائی میں جانا پڑتا ہے تاکہ ہم ان کی روٹس کو چیک کر سکیں. کیوں؟ اب دیکھیے، ذرا سا سخت ہوگی یہ بات, لیکن آپ اس کو تھوڑا سا تحمل سے سن رہے ہیں تو آپ اس کو بھی سنیے کہ ہمیں یہ چیز دھوکے میں نہ دے ڈال دے کہ ہم چونکہ مجلس میں ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم امتحان میں حسینی ہی رہیں گے, یہ ہمیں دھوکہ نہ ہو جائے کہیں. کیوں میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اس کی دلیل عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر, صلی اللہ محمد و آل. پھر میں آپ کے سامنے دہراتا ہوں, 13 محرم کو جو کوفی آئے کیا وہ امام کے نام کا احترام کر رہے تھے یا نہیں کر رہے تھے؟ بھئی کر رہے تھے, اتنا کر رہے تھے کہ وہ بی بی کی تشریف آوری پر سلام اللہ علیہا درود بھیجے گا ان کی ذات پر, اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد, جمع ہوئے, ان کی محبت میں گریہ بھی کیا, امام کی مظلومیت پر اپنے جذبات کا اظہار بھی کیا. لیکن سوال اپنی جگہ پہ باقی ہے, کیا وہ کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا؟ بھئی اگر وہ کرتے جو ان کو کرنا چاہیے تھا تو پھر ایک اور کام ہونا چاہیے تھا. ابھی تو ہم دیکھیے 1400 سال کے فاصلے پہ بیٹھے ہیں نا, تو ہمیں تو دعوت کرنا تو آسان ہوتا ہے, ہم تو نہیں تھے وہاں پہ, تو میں یہاں بیٹھ کے دعویٰ کر سکتا ہوں. کیا ہونا چاہیے تھا؟ ہونا ہی چاہیے تھا کہ جیسے ہی کوفیوں کو پتا چلتا کہ جن کو قیدیوں کے نام پر لایا گیا ہے وہ خاندان عصمت ہے, تو کوفیوں کو اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے تھا. کوفی اپنے گھر سے نکلتے, دار العمارہ جاتے اور عبید اللہ ابن زیاد سے کہتے کہ تیرے دھوکے میں اب ہم نہیں آئیں گے, تو نے ستم کر دیا, تو نے ہم سے کہا کہ قیدیوں کو لا رہا ہے اور تو خاندان عصمت کو لے آیا, اور تو نے جا کر سید الشہداء کو شہید کر دیا, اور یہ جو تو نے کام کیا اب ہم تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے. دار العمارہ کو ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا, اور خاندان عصمت کو عزت و احترام کے ساتھ کوفے کے اندر رکھنا چاہیے تھا. عبید اللہ ابن زیاد کو باہر نکال دینا چاہیے تھا, وہیں پہ اس کو مار دینا چاہیے تھا. عمر سعد, عبید اللہ ابن زیاد, جن تمام لوگوں کو بعد میں آ کر عمر مختار ثقفی نے بدلہ لیا, ان کو وہیں پہ بدلہ لے لینا چاہیے تھا. آپ خود فرمائیے ایسا ہونا چاہیے تھا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ایسا ہونا چاہیے تھا, کہ انہوں نے کیوں نہیں کیا, جبکہ یہ دل سے احترام بھی دکھا رہے تھے, ساری باتیں تھیں. تو عزو اب میں فوراً جا کر اس پوائنٹ کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں. تو اب ہم کیا کرتے ہیں, تیزی نہیں کریں گے, تھوڑا تھوڑا آگے چلیں گے تاکہ اس کو دیکھیں. تو مثلاً ممکن ہے کوئی جواب دینے والا مجھ سے کہے, اور یہ سوسائٹی کے کاموں میں بہت ہوتا ہے کہ سامنے ایک علت آتی ہے, اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے, اس کے پیچھے کچھ اور ہوتا ہے. سوسائٹی میں ریزننگ بہت پیچھے تک جاتی ہے, سادہ سادہ جواب نہیں دے سکتے. دیکھیں میں اب سادہ سے جواب سے شروع کرتا ہوں, اللہ انشاءاللہ ہمیں اس کو عرض کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے گا انشاءاللہ. آپ دعا فرمائیے گا, درود بھیجیں محمد و آل محمد پر, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آجل پر. بھئی ایک سادہ سے جواب ہے, ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو کوفی تھے یہ لوگ بزدل تھے, یہ لوگ ڈرپوک تھے, یہ ڈرپوک لوگ تھے, بزدل لوگ تھے. چونکہ بزدل تھے, ڈرپوک تھے, ان کے دلوں میں خوف بیٹھا ہوا تھا. اس خوف کی وجہ سے انہوں نے سید الشہداء کے خاندان کا ساتھ نہیں دیا. یہ خوف زدہ تھے. اچھا یہ کس بات سے خوف زدہ تھے؟ اپنے سامنے اپنے دین کو جنازے کی طرح دیکھ رہے تھے. کندھا تو دے دیتے کم سے کم, سید الشہداء کا لاشا تو پامال ہو چکا تھا نا, اب کم سے کم کندھا تو دے دیتے. نہیں دیا, کیوں؟ ڈر گئے. کس بات سے ڈر گئے؟ عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر گئے. کیا ڈر تھا عبید اللہ ابن زیاد سے؟ عبید اللہ ابن زیاد سے ڈر یہ تھا کہ اگر ہم اس کے خلاف بولیں گے تو یہ مروا دے گا. وہ بہت طاغی آدمی تھا, بہت ظالم آدمی تھا. ذرا سی بات کرنے پر لوگوں کی گردن کاٹنا اس کے لیے مشکل کام نہیں تھا, فوراً مروا دیتا تھا. آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ عبداللہ بن عفیف ازدی نے دربار میں جب سید الشہداء کے سر اقدس کو سنا کے لایا گیا ہے, وہ نابینا تھے, انہوں نے آواز اٹھائی اور کہا کہ تو جس کے لیے کہہ رہا ہے کہ وہ غلط تھے وہی حق پر تھے, عبید اللہ ابن زیاد دربار میں بیٹھ کر خاندان عصمت کے خلاف, جس کو ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں ہرزہ سرائی کر رہا تھا, غلط باتیں کر رہا تھا, انہوں نے نابینا تھے, انہوں نے سنا, کہا یہ تو جو کچھ کہہ رہا ہے یہ سب جھوٹ ہے, خاندان عصمت کا مقام بہت بلند ہے. اس نے اشارہ کیا کہ اس کو پکڑ لو, جیسے اس کو پکڑنے آئے اس نے آواز دی, اس نے کہا ازدی قبیلہ کہاں ہے؟ قبیلہ کھڑا ہو گیا, سارا جوان کھڑے ہو گئے, شمشیریں نکال لی انہوں نے. عبید اللہ ابن زیاد کی فوجی ڈر گئے. عبید اللہ ابن زیاد نے دیکھا کہ اگر میں اس کو ابھی ہاتھ لگاؤں گا اس کے قبیلے کے لوگ کھڑے ہوئے اور اس وقت بہت بڑی جنگ ہو جائے گی اور میں ہار جاؤں گا. اس نے چھڑوا دیا, چھڑوا دیا. اس کے بعد رات کے وقت میں اس کے ان کے گھر پہ حملہ کیا اور ان کو شہید کر دیا. ابھی ایک سوچنے والی بات ہے, وہ قبیلے والے جنہوں نے صبح میں یا دوپہر میں عبید اللہ عبداللہ کا ساتھ دیا تھا, نابینا کا ساتھ دیا تھا, کیا انہوں نے یہ فیل نہیں کیا تھا کہ رات کو بھی حملہ ہونے والا ہے؟ بھئی یہ فیل کرنا چاہیے تھا نا. مثلا میرا دوست اگر میرے ساتھ دوپہر کو تھا اور ایک آدمی آیا اور اس کو دھمکی دے کے گیا اور میرا دوست اب رات کو گھر جائے گا, تو کیا مجھے نہیں سوچنا چاہیے کہ شاید رات کو وہ لوگ آ جائیں؟ تو قبیلے نے عبداللہ کی حفاظت کا بندوبست کیوں نہیں کیا جبکہ وہ بیچارہ نابینا تھا اور اس کا کوئی بیٹا بھی نہیں تھا, گھر میں صرف ایک بیٹی تھی, بیٹا بھی نہیں تھا. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ عبید اللہ نے دن ہی دن میں قبیلے والوں کے ساتھ ساز باز کر لی تھی, ساز باز ہو گئی تھی, اور قبیلے والوں نے گویا یہ کہا کہ دن میں نہ مارنا چونکہ ہماری عزت خطرے میں ہے, ہماری ناک کٹ جائے گی, رات میں جا کے مار لینا. رات میں جا کے مار لیا, کوئی قبیلے والا نہیں آیا ڈیفینڈ کرنے کے لیے. اور وہ بیچاری بچی ان کی جو لڑکی تھی, اس نے ایک موقع پر اتنے درد مندی سے کہا کہ اگر کاش میں بیٹا ہوتی تو شمشیر لے کر تیرا دفاع کرتی. اس مظلومیت میں وہ بندہ خدا صحابی رسول مخلص انسان اہل بیت کا شہید ہو گیا. تو قبیلے والے نہیں آئے, کیوں قبیلے والے نہیں آئے؟ عبید اللہ ابن زیاد نے ان کا بندوبست کر لیا. تو لوگ کس بات سے ڈر رہے تھے؟ لوگ ڈر رہے تھے کہ عبید اللہ ابن زیاد مارے گا, اور جب مارے گا تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا. لوگ اس بات سے ڈر گئے. اچھا کوئی ساتھ کیوں نہیں دے گا؟ تم تو عرب تھے, تم تو اپنے قبیلے کو بلاتے ہو تو قبیلہ آ جاتا ہے. تو ان کو پتا تھا کہ یہ جو قبیلے والے ہیں نا یہ دن میں تو ساتھ دیں گے, لیکن جب عبید اللہ سردار سے کہے گا کہ میں تیرے بندے کو رات کو ماروں گا تو سردار بھی کچھ نہیں کرے گا. اچھا سردار کیوں کچھ نہیں کرے گا؟ وہ بھی عبید اللہ سے ڈر جائے گا. عبید اللہ اسے کیا کہے گا؟ عبید اللہ اسے کہے گا کہ تو نے اگر میرا ساتھ نہ دیا تو فارغ ہو گیا, تو بھی جائے گا. تو یہ سب ایک خوف میں مبتلا ہے. عبید اللہ سب کو ڈرا رہا ہے, قبیلے کے سرداروں کو بھی ڈرا رہا ہے, قبیلے کے نیچے چلنے والوں کو بھی ڈرا رہا ہے, اور نیچے چلنے والوں میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, بلکہ ابھی کا عرض کر دینا چاہیے تاکہ ہم دیر کے لیے نہ رکھیں. قبیلے والوں کے اندر ایک تعصب ہے, اگر سردار کہے گا تو کریں گے ورنہ نہیں کریں گے, چاہے امام بلا رہے ہوں. آپ امام بلا رہے تھے کہ میری نصرت کے لیے آؤ, لیکن سرداروں نے عبید اللہ سے ساز باز کی بھی تھی, ان کے ساتھ ان کے ایگریمنٹس ہو گئے تھے. تو قبیلے کے جو نیچے رہنے والے تھے انہوں نے اپنے لیے بہانہ ڈھونڈ لیا. کیا بہانہ ڈھونڈ لیا؟ سردار کہتا تو ہم کرتے. اچھا امام حسین کی آواز سردار سے زیادہ نہیں تھی کیا؟ بھئی اگر تم کلچر تمہاری یہ ہے کہ تم سردار کی سنتے ہو تو تم خود بتاؤ کہ تمہیں سردار کی زیادہ سننی تھی یا رسول اللہ کے نواسے کی سننی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں, ہم تو سردار کی سنتے ہیں. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں عصبیت. حق کی نہیں سنتا ہے, اپنی قوم کی سنتا ہے. حق کے لیے آگے نہیں بڑھتا ہے, اپنی قوم کہے گی تو آگے بڑھوں گا ورنہ میں آگے نہیں بڑھوں گا. اس کو ہم کہتے ہیں عصبیت. بس دو چیزیں سامنے آ گئیں, ایک تو مصیبت تھی کہ ڈر رہے تھے وہ جو سردار تھے. اب عزیزو یہاں پہ تھوڑا سا انالیسس کو روکتے ہوئے, ہمارے پاس سوشل سائنسز میں ٹرمنالوجی استعمال ہوتی ہے جس کو ہم لوگ خواص کہتے ہیں, اور اس خواص کو جب ہم انگلش میں کہنے لگتے ہیں تو اس کو ایلیٹ کہتے ہیں. خواص ایک پبلک ہوتی ہے, ایک خواص ہوتے ہیں, ایک عوام ہوتے ہیں, ایک خواص ہوتے ہیں. عام یعنی وہی پبلک, اور خواص یعنی وہی ایلیٹ. جو سلیکٹڈ فیو ہوتے ہیں، وہ ایلیٹ فائنینشیل بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایلیٹ پولیٹیکل بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایلیٹ ریلیجیس بھی ہو سکتے ہیں، وہ ایلیٹ اکیڈیمکس بھی ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایلیٹ کلاس ہے. تو اب سوسائٹی کے اندر مختلف ایلیٹ کلاس ہوتی ہے. وہ جو وہاں کے ایلیٹس تھے وہ قبیلے کے سردار تھے، وہ بڑی کلاس تھی. اچھا، یہ جو قبیلے کے سردار تھے یہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ دو معاملے میں ساز باز کر گئے، مل گئے. کس طرح سے؟ یا تو عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تمہیں اپنے قبیلے کے ساتھ میرا ساتھ دینا ہے، یا تو یہ ہوا. یا عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، کتنا پیسہ چاہیے، جو چاہیے وہ مجھ سے لو اور اپنے اور اپنے قبیلے کو لے کے سائڈ میں ہو جاؤ. تو یہ لوگ یا تو خوف میں آ گئے یا یہ لالچ میں آ گئے. دیکھیے روٹس تک ہم پہنچ گئے. یہ جو قبیلے کے سردار تھے، اب میں نے دو کیٹیگریز کر دی سوسائٹی کو، ایک تو ان کی ہو گئی ایلیٹ کلاس جو قبیلے کے سردار تھے، اس میں بڑے بڑے ریلیجیس لیڈرز بھی شامل تھے، مذہبی رہنما جو قاضی کی طرح کے تھے، مثلا قاضی شریح کا معاملہ بہت مشہور معاملہ. تو یا تو وہ کلاس تھی جو اوپر کی کلاس تھی، یا وہ تھی جو نیچے کی پبلک تھی. وہ جو اوپر کی کلاس تھی اس کو دو چیزیں مار گئیں، یا تو اس کو خوف مار گیا، فیئر کہ یہ مجھ سے یہ لے لے گا، مجھ سے یہ لے لے گا، مجھے مروا دے گا، میرا گھر برباد کر دے گا، میری کھیتی اجاڑ دے گا، مجھ سے قبیلے کی سرداری لے لے گا، کسی اور کو سردار بنا دے گا. یا تو ان کو یہ خوف مارا گیا، یا ان کو لالچ آئی جب اس نے پیسہ رکھا ان کے سامنے، جب ان کے سامنے مختلف چیزیں رکھیں، یہ ختم ہو گئے معاملے میں. تو عزیزو یہ جو ایلیٹ کلاس تھی یہ تو لالچ اور خوف میں آ گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ وہ جو نیچے والے لوگ تھے ان کو تو پیسہ نہیں مل رہا تھا. پیسہ جو دیا گیا تھا وہ تو سرداروں کو دیا گیا تھا، نیچے والوں کو تو پیسہ نہیں مل رہا تھا. ان کے ساتھ کیا مصیبت آئی تھی؟ یا ان کو خوف آیا تھا، یا ان پر عصبیت آئی تھی. عصبیت کیا ہے؟ وہی بائسنس، میں قبیلے کے ساتھ چلوں گا اور اگر قبیلہ کچھ اور کرے گا تو میں علیحدہ ہو کر کام نہیں کروں گا، اس سے نہیں لڑوں گا. اس عصبیت میں اتنے آگے گئے کہ امام حسین کا بھی ساتھ چھوڑ دیا. تو عزیزو ہمارے پاس تین برائیاں سوسائٹی کی آ گئیں، ایک خوف، دوسری لالچ، اور تیسری عصبیت. ان تین نے مل کر سوسائٹی کو سید الشہداء سے دور کر دیا. اچھا اب دیکھیے، ہم میں فوراً ریزلٹس لینے کی کوشش کروں گا، آج کے دن کے لیے اتنے ریزلٹس کافی ہوں گے، کل اس کے اوپر اور بات کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی اللہ علی محمد و آل محمد. بھائی فوراً ریزلٹس لیتے ہیں، وہ یہ کہ جہاں عبید اللہ ابن زیاد اور یزید جیتتے ہیں، عبید اللہ ابن زیاد، عمر ابن سعد، شمر، یزید جیتتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. وہ کون سی جگہ ہوتی ہے؟ جہاں لوگوں میں خوف ہوتا ہے، جان کا خوف، مال کا خوف، عزت کا خوف، جہاں لوگوں میں لالچ ہوتی ہے، اور جہاں لوگوں میں حق کی پیروی نہیں ہوتی، عصبیت ہوتی ہے. حق پہ نہیں چلتے، اپنے دماغ سے کچھ اور اصول بناتے ہیں، اس پہ چلتے ہیں. تو جہاں خوف ہے، جہاں لالچ ہے، جہاں عصبیت ہے، سمجھ جانا یہ یزیدیت ہے. یہاں یزیدیت پروان چڑھے گی، یہاں یزیدیت کا جھنڈا خوب اونچا ہوگا. کیوں؟ جیسے یہ لوگ یزید سے نکلنے لگیں گے، یا انہیں خوف دلائے گا، یا انہیں لالچ دے گا، یا ان کو عصبیت میں مارے گا. اور جب یہ لوگ اس میں پھنس جائیں گے، اب یہ لوگ حسینی نہیں بنیں گے. اچھا جب حسینی نہیں بنیں گے تو اب دیکھیے تین کوالٹیز، غلط کوالٹیز پتہ چل گئیں، خوف زدہ ہونا، خوف، لالچ، عصبیت. اچھا جب ان کے اوپر خوف آتا ہے، جب ان کے اندر لالچ ہوتی ہے، جب ان کے اندر عصبیت ہوتی ہے، تو یہ امام حسین کا ساتھ نہیں دیتے. دل میں امام حسین ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اس کوشچن کو سوچیے دوبارہ سے. جب لالچ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، عصبیت ہوتی ہے، امام حسین کا ساتھ نہیں دیتے، دل میں امام حسین ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. جذبات امام حسین کے ساتھ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ جذبات بھی ہوتے ہیں، اور بہت معذرت کے ساتھ، بالکل دس بستہ ہاتھ جوڑ کر. بعض اوقات ہم واقعاً ہاتھ جوڑنا پڑتا ہے. یہی قوم جو لالچی تھی، خوف زدہ تھی، عصبیت میں تھی، یہ امام حسین کے لیے روئی تھی یا نہیں روئی تھی؟ روئی بھی تھی، پھر بھی حسینی نہیں تھے. زبان سے امام کا نام لے رہے تھے، جذبات میں امام کے لیے کہہ رہے تھے، اظہار غم بھی کر رہے تھے، پھر بھی حسینی نہیں تھے. کیوں؟ دلوں میں خوف تھا، دلوں میں لالچ تھی، دلوں میں عصبیت تھی. اب ان کے مقابلے میں ہمیں ایسا گروہ دیکھنا پڑے گا جس کی نشانی جذبات نہ ہو، زبان نہ ہو، رونا نہ ہو، کچھ اور ہو. وہ کیا ہو؟ نمبر ایک، خوف زدہ نہ ہو، اس میں خوف نہ ہو. نمبر دو، ان میں لالچ نہ ہو. نمبر تین، حق پر چلنا جانتے ہوں. بس درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. بس عزیزان محترم، جہاں آپ نے کسی قوم میں خوف دیکھا، لالچ دیکھی اور عصبیت دیکھی، سمجھ جائے گا یہ امام کا حسین کا ساتھ نہیں دیں گے، چاہے وہ، اب میں پھر ایک سخت جملہ عرض کر رہا ہوں، چاہے وہ لبیک یا حسین بھی کہہ رہے ہو، وہ ساتھ نہیں دیں گے، وہ ہر کے ساتھ نہیں دیں گے. اچھا کون سی قوم ساتھ دے گی؟ جو اس رونے کے ساتھ، اس لبیک کے ساتھ، نمبر ایک بے خوف ہو، اس کے دل میں خوف نہ آئے. کیوں؟ خوف آیا تو پھر یہ گئی. نمبر دو، لالچ میں نہ آئے، لالچی پن دکھایا تو یہ لوگ پھر گئے. نمبر تین، صرف ایک اصول جانتا ہو، حق پہ چلنا ہے، حق پہ چلنا ہے، اور اس حق پہ چلنے میں کسی کی بھی مخالفت سے، اب قرآن کریم کی ایک آیت لے کر آتا ہوں، لا یخافون لومت لائم، روایات کا حصہ ہے، زیارت میں بھی آتا ہے، لا یخافون لومت لائم، کسی مذمت کرنے والے کی مذمت سے، کسی کرٹک کے کرٹیسزم سے حق پر چلنے میں نہیں ڈرتے. جب حق پہ چلنے کی بات آتی ہے، کوئی کرٹک آئے ان کے اوپر کرٹیسزم کرے، کوئی ان کے اوپر بلیمز لگائے، کوئی ان کے اوپر ہیومیلیٹ کرے، نہیں، اس سے نہیں ڈرتے. لا یخافون لومت لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے، مذمت کرنے والے کی مذمت سے، تنقید کرنے والے کی تنقید سے، یہ نہیں ڈرتے. ان کے دلوں کے اندر یہ سب نہیں ہے. اگر آپ کو یہ پارٹ مل گیا، نہ خوف ہو، نہ لالچ ہو، اور نہ ان کے اندر کسی کی بات سے ڈر ہو کہ کوئی ہمیں کیا کہے گا، کوئی ہمارا ساتھ دے گا یا نہیں دے، اگر تین چیزیں ایسی مل گئیں آپ کو، پھر یہ کہے لبیک یا حسین، آپ سمجھ جائے گا یہ لشکر حسینی ہے، پھر یہ لشکر حسینی ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. دیکھیے عزیزان محترم، اب ہم نے کیا کوشش کی؟ دیکھیے کتنا ہم نے آہستہ آہستہ آپ کی خدمت میں، بہت ہی گریجول چلتے ہوئے، اس بات کو کھولنے کی کوشش کی کہ کوئی قوم حسینی کیسے بنتی ہے، اور آپ کی خدمت میں اس کو ایسے الیبوریٹ کیا کہ ہمارے لیے بالکل ڈسٹنگوش ہو جائے، اور ہمارے ذہن سے کوئی کوشچن نہ رہے ہمارے ذہن کے اندر کہ بھائی یہ کیسے ہو گیا. اب دیکھیے اگر میں آپ سے کہتا نا جو نمازیں پڑھ رہا ہے وہ حسینی ہے، تو آپ مجھ سے کیا کہتے؟ لشکر یزید جو تو نمازیں پڑھ رہا تھا. بالکل بات صحیح ہے. اگر میں آپ سے کہتا جو نعرہ تکبیر لگا رہا ہے وہ حسینی ہے، تو آپ کہتے بھائی وہ تو خود انہوں نے نعرہ تکبیر لگا کے تو جنگ شروع کی تھی. اگر میں آپ سے کہتا جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ حسینی ہے، تو آپ کہتے وہ لشکر یزید بھی قرآن پڑھ رہا تھا. آپ سے میں کہتا جو مسجدیں بنواتا ہے وہ حسینی ہے، جو پیسہ بہاتا ہے وہ حسینی ہے، تو آپ کہتے نہیں تو انہوں نے بھی بہت پیسہ بہایا تھا، یہ سب حسینی. میں نے کہا نہیں حسینی نہیں ہے. اگر میں آپ سے کہتا نا جو امام حسین کا نام لیتا ہے وہ حسینی ہے، تو آپ کہتے وہ کوفیوں نے بھی لیا تھا. اگر میں آپ سے کہتا جو امام کی غم میں روتا ہے وہ حسینی ہے، تو آپ کہتے ہو تو کوفی بھی روئے تھے. آپ مجھ پہ پکڑ لیتے مجھے فوراً. لیکن میں ان سب کے پیچھے چلتا ہوا ایک اور جگہ پہ پہنچا، اور وہ میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کیا؟ وہ یہ کہ جو امام کا نام بھی لے، دل میں بھی امام ہو، ان کے غم میں روئے بھی، اس کے ساتھ خوف زدہ نہ ہو، لالچی نہ ہو، اور عصبیت میں نہ پھنسے، حق کا ساتھ دینا جانتا ہو اور اس حق کا ساتھ دینے میں کسی مذمت کرنے والے سے نہ ڈرے. کوئی اس سے کہے تو نے یہ کیا تو ایسا ہو جائے گا, تو ہمارے پاس سے نکال دیا جائے گا, کہتے ہاں ٹھیک ہے نکال دو نکال دو. لوگوں نے یہی کہا نا کہ بھئی اگر ہم نے امام حسین کا ساتھ دیا تو لوگ ہمیں قبیلے سے نکال دیں گے. حبیب ابن مظاہر کیا اس بات سے ڈرے کہ مجھے لوگ قبیلے سے نکال دیں گے؟ وہ بھی تو اسدی تھے, وہ نہیں ڈرے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے نکال دو, کیا ہو جائے گا اگر تم مجھے قبیلے سے نکال دو گے؟ یہ جو زہیر بن قین تھے یہ کیا بجلی قبیلے کے نہیں تھے؟ یہ بھی بجلی قبیلے کے تھے. خر ابن یزید کیا ریاحی قبیلے کے نہیں تھے؟ وہ ریاحی قبیلے کے تھے. ان سب لوگوں نے قبیلوں کے بیریئر توڑ دیے, ان کا نکال دو کوئی بات نہیں, ہم قبیلوں سے نکل جائیں گے, امام حسین کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے ہم. تو عزیزان محترم یہ تین چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. اب میں یہاں تک تو آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں, کل میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا یہ جو خوف ہوتا ہے یہ جاتا کیسے ہے, یہ جو لالچ ہوتی ہے اس سے لڑتے کیسے ہیں, اور یہ جو لوگ قبیلوں کا بیریئر توڑ دیتے ہیں اور اکیلے بھی کھڑے ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں یہ جہاد ہوتا کیسے ہے, کل اس کو عرض کرنے کی کوشش کریں گے. کیوں؟ یہ بھی تو فینومینا ہے نا, اس فینومینا کی بھی تو کوئی ریزننگ ہوگی نا, اس کا بھی تو کوئی سبب ہوگا, اس کا بھی تو کوئی بیک گراؤنڈ ہوگا, اس کی بھی کوئی فاؤنڈیشن ہوگی, اس کو ہمیں نکالنا چاہیے کہ بھائی وہ کیسے ہوتا ہے. اچھا اگر مجھے یہ پتا چل گیا تو میں کیا کروں گا پھر؟ پھر میں خود اپنے آپ کو بے خوف بناؤں گا, پھر میں اپنے اندر سے لالچ ماروں گا, پھر میں اپنے اندر سے عصبیت توڑوں گا, تاکہ پھر میرا رونا, میرا یا حسین کہنا, میرا لبیک کہنا, میرا انی سلم لمن سالمکم کہنا, وہ مجھے حسینی بنائے. پھر میں اپنے آپ کو حسینی بنانے کی طرف لے کے جاؤں گا. تو کل انشاءاللہ پروردگار نے توفیق دی, مولا کا لطف شامل حال, تو کل انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرج. اب مجھے میرے سامنے ایک سوال ہے, وہ یہ کہ بھائی یہ جو میں دیکھ پایا کہ بعض لوگ امام کا نام بھی لے رہے تھے پھر بھی ساتھ نہیں دیا, ان کے ساتھ مشکل کیا تھی؟ کیوں میرے ساتھ وہ نہ ہو جائے؟ تو میں نے عرض کیا خوف, لالچ, عصبیت. تو پھر میں اپنے آپ سے ایک سوال کروں گا, یہ جو میں امام کا نام لے رہا ہوں کیا یہ میرا ساتھ نہیں دے گا؟ تو میں کہوں گا نہیں, ایسا نہیں ہے, یہی نام لینا ساتھ دے گا, یہی نام لینا یہی ساتھ دے گا, یہی فرش عذاب پہ آنا یہی ساتھ دے گا, یہی ساتھ دے گا. کب؟ جب میں اس فرش عزا پر آ کر امام سے یہ مانگوں گا. اگر میں فرش عزا پر آیا اور میں نے اس کے ساتھ جو دعا مانگی وہ گھر تھا, تو پھر نہیں ہوگا, پھر گھر مل جائے گا, حسینیت نہیں ملے گی. اگر میں یہاں پہ آیا اور میں نے دنیا مانگی ان سے, دنیا تو وہ دے دیں گے, لیکن وہ جو ان کی راہ میں جان دینے والی بات تھی وہ نہیں آئے گی. پھر تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ مجھے یہ چاہیے کہ گھر بھی مانگ لوں, دنیا بھی مانگ لوں, لیکن ان سے یہ کہوں کہ مولا یہ گھر اور دنیا بعد میں, پہلے مجھے آپ کی راہ میں جان دینا ہے, پہلے یہ دیں. یہ تو ثانوی حیثیت رکھتی ہے, اس کی تو کوئی پرائمری امپورٹنس نہیں ہے, یہ تو سائڈ کی بات ہے. دنیا میں رہوں تو گھر ملے یا نہ ملے, دنیا میں رہوں تو کام ملے نہ ملے, دنیا میں رہوں تو عزت, کاروبار, شہرت, طاقت ملے نہ ملے, یہ بات کی بات ہے. پہلی چیز کیا چاہیے؟ پہلی چیز یہی, مولا آپ کی راہ میں زندگی گزارنا ملے. محیا محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد, مولا یہ چاہیے. یہ کیسے ہوتا ہے یہ میں کلرز کروں گا آپ کی خدمت میں, اور یہ بھی روایت سے ہی نکالوں گا, کلرز کروں گا. تو میں کیا کروں؟ میں اس طرح سے کروں کہ بھائی میں ایک خادم ہوں امام کا, امام کے نام پر ممبر پہ بیٹھتا ہوں, تو میں اپنے اندر ڈروں گا کہ یار ایسا نہ ہو کہ بھائی میں یہاں پہ بیٹھتا تو رہوں اور امام کے غم میں روتا بھی رہوں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اندر حسینیت ہی نہیں ہو, کیونکہ پہلے ہو چکا ہے ایسا, ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے. تو اب ڈر تو مجھے بھی لگے گا نا کہ بھائی میں 20 سال 25 سال گزار دیے, 30 سال 32 سال ہو گئے طالب علم بنے ہوئے, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حسینیت میرے اندر نہ ہو, میری زبان پہ صرف لبیک یا حسین ہو. تو میں امام سے کہوں گا کہ مولا میں آپ کا خادم آپ کا نوکر کروں گا نوکری, لیکن مولا مجھے دنیا نہیں چاہیے, مجھے تو آپ کی راہ میں مرنا چاہیے, مجھے تو آپ کی راہ میں جان دینی ہے, اور مجھے مولا آپ مجھے بے خوف بنا دیں, آپ میرے دل سے لالچ نکال دیں, اور آپ مجھے حق کی راہ پہ چلنے والا بنا دیں. یہ مجھے کہاں سے نصیب ہوگا؟ اسی فرش اعضا سے, اسی مولا کی خدمت سے نصیب ہوگا, اور کوئی کہاں سے دے سکتا ہے؟ جب آزاد انسانوں کا سردار حسین ہے تو آزادی اور کس سے مانگو؟ جب شہیدوں کا سردار حسین ہے تو شہادت کس سے مانگو؟ تو بھائی شہادت تو ان کے خاندان کی میراث ہے, اور آزادی تو ان کے خاندان نے دنیا کو نصیب کی ہے. قائد الحر المحجلین ان کے والد کا لقب ہے, تو کس سے مانگیں گے پھر؟ انہی سے مانگیں گے, اسی فرش اعضا کے صدقے میں ملے گا. تو عزیزو آپ پر میں بالکل صحیح جگہ پہ آئے ہیں, اسی دروازے پہ آنا تھا, اسی دروازے سے نصیب ہونا تھا, جیسا کہ سب کو یہیں سے نصیب ہوا, جو بھی آیا اس کو یہیں سے نصیب ہوا, اور کچھ ایسے آئے جو پہلے سے ساتھ تھے, کچھ ایسے آئے جو دشمنوں میں سے تھے, ان کو بھی یہیں سے نصیب ہوا. تو چاہے دوست تھا چاہے دشمن تھا, نصیب یہیں سے ہونا ہے. تو آپ اور میں بالکل صحیح جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ جو میں اور آپ فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں, اس کا مطلب ہے خدا ہم سے کچھ چاہ رہا ہے. خدا ہم سے کیا چاہتا ہے؟ خدا ہم سے یہ چاہتا ہے کہ تم جب فرش اعضا پہ آ گئے ہو نا, تو اپنی نظروں کو دنیا سے اوپر لے کے جاؤ, اپنی فکروں کو دنیا سے اوپر لے کر جاؤ, زندگی کو دنیا میں کم دیکھو, عزت کی موت کو زیادہ دیکھو, اس کو دیکھو. اس تمام میں کس کی پیروی کروں؟ حسین کے علاوہ کوئی ہے کیا جس کی پیروی ہو؟ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاۃ, ہدایت کا چراغ بھی حسین ہے اور نجات کی کشتی بھی حسین ہے. یہی مولا ہے, یہی آقا ہے, یہی امام ہے, یہی سب کچھ ہے, اور جس نے اس راستے کو پکڑ لیا اس کو خدا نے عزتیں دینا شروع کر دی. اب میں آپ کی خدمت میں کس کے مصائب عرض کروں, تو میرا ذہن جاتا ہے حر کی طرف. جب میں نے آزادیوں کا نام لیا, عزتوں کا نام لیا, تو عزیزو غلاموں کے اندر اگر کسی میں آزاد دیکھنا ہے تو حر کو دیکھنا پڑے گا, حر کو دیکھنا پڑے گا. اب ذرا دیکھیے گا, حر کو جو عزت ملی, حر کو جو آزادی ملی, حر کی آزادی کیسی آزادی ہے؟ جب حر سید الشہداء کے سامنے پہنچے اور کہا کہ مولا مجھے معاف کر دیں, تو امام نے کہا کہ تم حر ہو, تم دنیا اور آخرت دونوں میں حر ہو. کیسی آزادی! ایسی آزادی جس کا سرٹیفکیٹ امام حسین نے دیا ہے کہ تم آزاد ہو, دنیا اور آخرت دونوں میں آزاد ہو. اس سے بڑی آزادی کیا چاہیے ہوگی؟ اور جو حر کو اتنی بڑی آزادی ملی کہ قائد احرار آزادوں کے سردار نے کہا کہ تو میرے لشکر میں سے ہے, یہ کیوں ملی؟ عزیزو صرف ایک نقطہ سمجھ میں آتا ہے, یہ سیدہ کا چاہنے والا ہے, یہ بی بی کا احترام کرنے والا ہے. اور امام جب اس کے سامنے پہنچے تو امام نے یہی اس کو یاد دلانا چاہا تھا. اس نے امام کی سواری پہ ہاتھ ڈالا اور کہا کہ میں یہاں سے آگے نہیں جانے دوں گا. امام نے کہا کہ میں آگے جانے کا ارادہ کروں گا. یہ مزاحمت کرتا تھا اور امام نے ایک موقع پر کہا, سکلت کا اموک, تیری ماں تجھ پر روئے, تو میرا راستہ روکتا ہے؟ اب جب یہ جملہ کہا, اور امام کبھی نہیں چاہیں گے کہ کوئی ماں کسی کے اوپر روئے, امام کب چاہتے ہیں؟ جیسے یہ کہا تو حر نے کہا کہ اگر حسین آپ کے سوا کوئی اور یہ جملہ کہتا تو میں بھی اس کی ماں کو یہی کہتا, لیکن آپ کی ماں کا میں احترام کرتا ہوں. آپ کی ماں کے لیے سوچ ہی نہیں سکتا کہ آنکھوں میں آنسو آئے اور فاطمہ زہرا روئے, یہ میں نہیں سوچ پاؤں گا. آپ نے میری ماں کو کہا لیکن میں نہیں کہوں گا. اور امام نے بھی اس کی ماں کو اسی لیے کہا تھا کہ یہ یاد کرے کہ دیکھ حسین کی ماں کون ہے, دیکھ کون ہے.
اور عزیز و شب عاشور یہی بات حور کی نجات کا سبب بن گئی. ساری رات روتے رہے, ساری رات سوچتے رہے, صبح کو عمر سعد کے پاس آئے, کہنے لگے کیا تو حسین سے واقعاً لڑے گا؟ اس نے کہا میں لڑوں گا. کہا کتنا لڑے گا؟ کہنے لگا اتنا لڑوں گا کہ گردنیں علیحدہ ہو جائیں گی. اور نے کہا میرا تیرا راستہ آج سے ختم ہوا, میں حسین سے نہیں لڑوں گا, میں حسین سے لڑنے کا سوچ ہی نہیں سکتا, یہ فاطمہ کا بیٹا ہے, میں فاطمہ کا چاہنے والا, میں ان کے سامنے کیسے لڑوں گا. امام حسین کے سامنے پہنچ گئے, امام حسین نے دیکھا ہمارا آزاد انسان آیا ہے, اٹھایا سینے سے لگایا, کہا اور تمہیں خدا نے آزاد خلق کیا ہے, تم آزاد انسان ہو, دنیا اور آخرت میں آزاد ہو, تم پریشان مت ہو. اس نے کہا مولا میں نے غلطی کی ہے, آپ کے بچے میری وجہ سے پیاسے ہو گئے. امام نے کہا اور ہم نے تمہیں معاف کیا, یہ کریم خاندان ہے, یہ عزت دینے والا خاندان ہے, اور تم کو معاف کیا. اور نے کہا مولا اجازت دیں کہ میں جان قربان کروں, میرا بیٹا بھی جان قربان کرے. عزیزو میں بس آپ کی رحمت تمام کروں, بس ایک موقع آیا اور کھڑے ہوئے بیٹے کا لاشا لانے کے لیے. امام نے کہا اور توبہ کرنا آسان ہے, گویا جملے ایسے ہوئے, گویا رویہ یہ تھا. فرمایا ہور توبہ کرنا آسان ہے لیکن جوان کا لاشا لانا تمہارے بس کا کام نہیں ہے. میں کہوں گا مولا سلام ہو آپ کی عظمت کے اوپر, اپنے غلاموں کو بھی اس درد سے نہ گزرنے دیا جس سے آپ گزرے جب علی اکبر کا لاشا لائے, جس سے خود گزرے جب علی اکبر کا لاشا لے کر آئے. اور عزیز و حر کو کیا مقام ملا, حر کی کیا عظمت ہوئی, حر کے سرحانے امام پہنچے, حر کے سرحانے پہنچے, حر کے چہرے کے اوپر خون تھا, حر کی پیشانی کے اوپر زخم تھا. امام نے دیکھا حر کی پیشانی کے اوپر زخم ہے تو حر کی پیشانی پر ایک رومال باندھا تاکہ خون رک جائے. امام نے اپنا رومال تحفے میں دیا کہ خون رک جائے. عزیز جو برسوں گزر گئے, صدیاں گزر گئیں, شیخ عباس قمی کربلا آیا, اس نے کہا کہ میں حر کو نہیں مانتا, چونکہ حر کا لاشا دور دفن ہوا ہے, اس کا قبیلہ دور لے گیا تھا. لوگوں نے سمجھایا عزت کر صحیح صحابی حسین. اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو پھر قبر کھودو, مجھے لاشا دیکھنا ہے حر کا کہ یہاں کون دفن ہے. لوگوں نے منع کیا لیکن بادشاہ تھا, وہ کھدوادی لاش, کھدوادی لاش تو حر کا جنازہ نظر آیا, اور حر کے جنازے میں سر کے اوپر وہ رومال بندھا ہوا تھا. علماء نے بتایا یہ امام حسین کا رومال ہے. کہنے لگا مجھے رومال چاہیے. علماء نے کہا کہ نہیں, جو حسین نے دیا ہے وہ اسی کا ہے, تو نہیں لے سکتا. کہنے لگا کہ مجھے وہ رومال چاہیے ہے. جیسے ہی رومال کھولا حر کے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا. حر زندہ ہے. عزیزو ہمیں فوراً یہ پتا چلا کہ جو امام حسین کی راہ میں مرا, نہ کہ اس کا وجود زندہ ہے, نہ کہ صرف اس کی روح زندہ ہے, اس کا جسم بھی زندہ ہے, اس کا خون بھی جاری ہے, 1400 سال کے بعد بھی خون جاری ہے. اتنی بڑی آزادی سید الشہداء نصیب کرتے ہیں. تو عزیزو جب میں یہاں تک پہنچتا ہوں تو میں اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں, خدایا ہمارے وہ نصیب کہاں, ہماری وہ قسمتیں کہاں, لیکن خدایا تو نے جب حر کو نوازا, تو نے جب جون کو نوازا, تو نے سب کو بے حساب نوازا, تو اس کے صدقے میں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے راستے پر چلنا نصیب فرما, ان کی طرح جان دینا امام حسین کے راستے میں ہم سب کو نصیب فرما. ماتم حسین.